نحمده على عظيم إحسانه ونجر برهانه ونظام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم صلاتي و کہ اس نے اتنی زندگی دی کہ ایک بار پھر فرش عزائے حسینی پر آنے کا موقع ملا. عزیزو, ہم اس فرش عزا کی اہمیت کو محسوس کریں یا نہ کریں, لیکن حق یہ ہے کہ یہ فرش عزا پروردگار عالم کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. ماں کی آغوش کے بعد سب سے بڑا مدرسہ, سب سے بڑی یونیورسٹی اور سب سے بڑی درسگاہ یہی فرش عزائے سید الشہداء ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, چاہے وہ خطیب ہو یا بانیان مجلس ہوں یا ہر فرش عزائے حسین پر آنے والا کوئی انسان. اس نعمت پر ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. کہ مالک ہم سے جو چاہے وہ لے لے مگر یہ نہ لے. ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ لوگوں نے اپنا سب کچھ دیا ہے اس فرش عزا کے لیے. یہ کس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آج اتنے آزاد ماحول میں بیٹھ کر کے مجلس حسین کرنا بہت آسان ہے. کسی قسم کی نہ کوئی پابندی ہے نہ کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے. عزائے حسین کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں. یعنی غربت میں بھی ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت کی جا رہی ہے. لیکن یہ فرش عزا وہ ہے کہ گھر کے اندر بھی اس فرش عزا کو بچھانے کے لیے بہت خراج دینا پڑتا تھا. جان دی گئی, مال دیا گیا, اولاد دی گئی, لیکن اس فرش عزا کو مٹنے نہیں دیا گیا. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی ہیں. وہ ادوار ماضی کے آپ کے سامنے ہیں کہ جہاں نوبت ہی آ جائے کہ حرم امام حسین کو مسمار کرنے کی ساری کوششیں کی جائیں, نہیں بلکہ قبر کو مٹا دیا جائے. یہ نوبت آئی تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. قبر حسین پر حل چلا دیا جائے, یہ اعلان کیا گیا. نہر کاٹ کے کربلا میں پانی بھر دیا جائے کہ مٹ جائے نشان قبر, یہ کیا گیا. دشمن اپنی ہر ممکن کوشش کرتا رہا تو پروردگار ہر سازش کو ناکام کرتا رہا. یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم نے یا آپ نے یا ہمارے بزرگوں نے اسے بچایا, ایسا نہیں ہے. بزرگوں نے قربانی دی ہے, یہ درست ہے, لیکن بچانے والا کوئی اور ہے. حل چلانے کا حکم دیا گیا, جانوروں نے قبر حسین پر قدم نہیں رکھا, اور زبان بے زبانی میں یہ سمجھا دیا کہ ہم حیوان صحیح لیکن اپنے امام کو پہچانتے ہیں. تم کیسے ہو. نہر کاٹ کے پانی بھرا گیا, پانی اطراف قبر حسین پر گردش کر رہا ہے, قبر کے اوپر سے نہیں گزرا. اسی کو کہتے ہیں حائر, حائر حسینی, کہ مانے ہے کوئی چیز. پانی اوپر اٹھتا چلا آ رہا ہے لیکن قبر کے اطراف میں گردش کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے دنیا والوں کو اب بھی سمجھ جاؤ یہ کون ہے. پروردگار سمجھا رہا ہے کیا ہے یہ. اس فرش عزائے حسین کو بچانا ہے, اور یہ بچے گا. اس میں نہ ہمیں کوئی فکر ہونی چاہیے اور نہ ہمارا کوئی حصہ ہے اس کے بچانے میں, جی نہیں, اور نہ ہم اسے بچا سکتے ہیں, یہ بھی درست ہے, کیونکہ ہمیں اپنی حالت خوب پتہ ہے. ہم صرف اتنا دیکھیں کہ ہم اس فرش عزا کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دامے درامے سخنے کچھ بھی صحیح, جتنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو انجام دیں. اس کے علاوہ اس کا بچانے والا موجود ہے, اس کی کوئی فکر نہیں ہے, کسی بھی زمانے میں نہیں.
آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے, مجھے بیان نہیں کرنا کہ ابرہہ نے جناب عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے. جناب عبد المطلب نے پیغام دیا کہ ہم ابرہہ سے ملنا چاہتے ہیں. بہت بڑی بات تھی کہ جناب عبد المطلب جیسا انسان شیخ عرب شیخ بتا ملنا چاہ رہا ہے جانے والے سے. اس نے بڑا انتظام کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے توہین کی جائے آنے والے کی, اور رات پر یہ ٹریننگ دی کہ جب عبد المطلب آئے تو کوئی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہونا. لوگوں نے بات مان لی. لیکن جسے خدا عزت دے, کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. موضوع یہ نہیں, یہ بات آگے نہ بڑھ جائے, ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. ہمیں اسے یقین کرنا چاہیے کہ بعض چیزیں ہمارے اختیار سے خارج ہیں. انہیں میں سے ایک چیز ہے عزت اور ذلت, کہ جو ہمارے اختیار سے خارج ہے. سلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمارے اختیار سے خارج ہے. ہم نہ اپنے آپ کو عزیز بنا سکتے ہیں اور نہ ہم کسی کو نعوذ باللہ ذلیل کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں نہیں. کیوں؟ قرآن مجید نے صاف کہا ہے تو عز من تشاء وتضل من تشاء, تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. ہمارا کوئی کمال یہ ہے کہ ہم من یشاء کی منزل پر آ جائیں, ہم اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیں کہ پروردگار یشاء وہ چاہ لے ہمارے لیے. اس نے کہا نہیں, تم چاہے دولت خرچ کرو, تم چاہے طاقت خرچ کرو, تم چاہے پروپیگنڈے کرو, کچھ بھی کرو, لیکن تم عزیز نہیں ہو سکتے. کیوں؟ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے, یہ ہم نے تمہارے اختیار میں دیا ہی نہیں. جیسے موت و حیات اختیار میں نہیں ہے, وہ مرتا ہے وہ جلاتا ہے. زندہ رہنے کا دوسرا فلسفہ نہیں ہے کہ آپ کیوں زندہ ہیں, ہم کیوں زندہ ہیں. وہ زندہ رکھے ہوئے زندہ ہیں, جس دن وہ چاہے لے گا چل دیں گے, اور جتنے دن جس کو چاہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, تھیوری ڈھونڈنے کی چکر میں نہیں پڑیے. کوئی اتنا کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ سوال اگر کرنا ہے تو یوں کیجئے کہ وہ کیسے اتنا زندہ رکھ سکتا ہے. زندہ رکھیں گے اسی طریقے سے. عزت و ذلت بھی اس کا اپنا اختیار ہے. اور اگر یہ بھی کسی پر گفتگو ہو تو بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے اور حدیث نے بیان کیا ہے, کتنے اختیارات اس کے اپنے ہیں. دیکھیں بلا بھی موضوع یہ نہیں ہے. تو عزت و ذلت دینا پروردگار کا کام ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزیز بناتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل بنا دیتا ہے. اس میں کوئی نہ رکاوٹ ہے, نہ کوئی معنی ہے, نہ کوئی چیز سامنے آتی ہے. بڑے بڑے کروڑپتی ذلیل ہیں اور بڑے بڑے فقیر عزیز ہیں. ایک سلام پڑھے محمد اور آل محمد. اب بات آئی نہیں میرے لفظ اور یہاں پر وہ, لہٰذا ہمیں نہیں, ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنی عزت کے لیے کچھ کریں. نہیں کہ ہم سماج میں عزیز ہو جائیں, لوگ ہماری عزت کریں, معاشرہ ہماری عزت کرے. ہر انسان چاہتا ہے, انسان کی فطری چیز ہے, چاہنا ضرور درست ہے کہ ہم سماج میں عزت پا جائیں, لوگوں کے درمیان ہماری عزت ہو. لیکن عزت ہو کیسے ہو, اس کے لیے کچھ نہ کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختیار کی چیز ہے ہی نہیں. یہ اختیار میں ہے ہی نہیں کہ ہم کیسے عزیز ہوں گے, ہمیں سماج میں کیسے عزت ملے گی. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر فکر کرنا ہے تو اس بات پر فکر کیجیے کہ ہم کیا کریں کہ پروردگار من کی منزل پر آ جائے کہ وہ چاہ لے. توجہ کیجیے, دیکھیے بات یہاں سدھرنا ہو نہیں پائے. وہ چاہ لے, کیا چاہ لے؟ کہ ہم عزیز ہو جائیں. معاشرے میں دولت خرچ کرنے سے کوئی عزیز نہیں ہوگا, اس کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنے سے عزیز ہوگا. ہمیں یہ چاہیے کہ درس رائے حسینی ہے, اس پر آنے کے بعد انسان اس بات کا اگر فکر نہیں کرے گا تو کہاں فکر کرے گا. ہمیں دنیا میں دولت نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے بھاگے, اس کے پیچھے بھاگے, یہاں خرچ کریں, یہاں چاپلوسی کریں, اسے سلام کریں, اس کے دروازے پہ, کچھ نہیں. اگر وظیفہ ہے تو الگ موضوع ہے, لیکن عزت پانے کے لیے
بھئی آج بھی جہاں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی سلام کا دستور ہے, جہاں بھی احترام کا دستور ہے, وہاں یہی تو ہے. انسان سر کو جھکاتا ہے, کوئی ایسے جھکاتا ہے, کوئی ایسے جھکاتا ہے, عجیب عجب الگ انداز ہے, لیکن بالآخر ایک احترام کا طریقہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے سر کو جھکا دیا, احترام ہے. کہا نہیں, اور ذلیل کرو, اور ذلیل کرو اپنے آپ کو, کسی دوسرے کے سامنے نہیں, میرے سامنے, میرے سامنے اپنے کو ذلیل کرو, نہیں جھک جاؤ. جھک گئے, ابھی نہیں, کھڑے ہو, کھڑے ہو گئے, پھر جاؤ اور اب جہاں پیر رکھے تھے وہاں بسر رکھو. توجہ کیجیے گا, اس سے اونچا نہ ہونے پائے, ایسا نہ ہو کہ مسجد میں دس بارہ سجدہ گاہ رکھنا نہیں باطل ہو جائے گی نماز. چار انگل سے زیادہ نہیں اٹھنا چاہیے تاکہ زیادہ فاصلہ محسوس نہ ہو. جس جگہ پر پیر رکھے تھے اسی کے پیرلل تمہارا سر آ جائے اور اپنے آپ کو ذلیل کرو, اور ذلیل کر کے میری بلندی کا اعلان کرو. ایسے ہی تو نہیں ہے نا اذکار, ایسے ہی تو نہیں ہے اذکار. پروردگار عالم نے, میں انشاءاللہ سے بحث کروں گا, پروردگار عالم نے جو بھی ذکر کہنے کے لیے کہا ہے ہم سے وہ یوں ہی تو نہیں ہے. وقت آئے گا میں عرض کروں گا, کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ضرور ہے. رکوع میں جھکو تو ہماری عظمت کا اعلان کرو, جھک گئے نا, اپنے آپ کو انکسار کی منزل پر لے آئے, توڑ دیا کمر کو, بہت اکڑے کھڑے ہوئے تھے توڑ دیا کمر کو, انکسار کی منزل پر آ گئے. جب منکسر ہو گئے تو میری عظمت کا اعلان کرو, ایسے ہی نہیں اڑ جانا, میری عظمت کا اعلان کرو, میں تمہارا پروردگار ہوں. اور کہو سبحان ربی العظیم وبحمدہ, مالک میرے لیے تو انکسار ہی انکسار ہے, عظمتیں تو تیرے لیے ہیں, منزہ ہے تو, پاک ہے تو, کہ تیری حمد تیرے لیے ہے, عظمت تیرے لیے ہے, تو عظیم ہے. کہہ چکے, اٹھو, کھڑے ہو, اب پھر جھکو اور سجدے میں جاؤ, اور جانے کے بعد کہو سبحان ربی الاعلی. رکوع میں عظمت کا اعلان کیا, سجدے میں بلندی کا اعلان کرو, اپنے آپ کو پست کرو, میری بلندی کا اعلان کرو. اللہ کا تضاد ہے, اپنے آپ کو پست کرو, میری بلندی کا اعلان کرو. کیوں, تم بلندی کا اعلان کرو گے میں تمہیں بلند کروں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تم میری بلندی کا اعلان کرو گے نا, میں تمہیں بلند کروں گا. یہ میرا دستور ہے, یہ میرا طریقہ ہے کہ جو میرے پاس آتا ہے میں اسے خالی نہیں چھوڑتا. اگر اس موضوع تک پہنچ پایا تو اس کو عرض کروں گا, من کانا للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. جب وہ کسی کا ہو جائے تو پھر وہ اکیلا نہیں آتا کسی کے ساتھ. توجہ کیجئے, وہ اکیلا نہیں آتا کسی کے ساتھ. جب وہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو میں اپنی خدائی کے ہوتا ہے, یعنی اگر میں تمہارے ساتھ ہو گیا تو پھر میری خدائی تمہارے ساتھ ہے, پھر یہ زمین تمہارے ساتھ ہے, وہ آسمان تمہارے ساتھ ہے, یہ ستارے تمہارے ساتھ ہیں, وہ سیارے تمہارے ساتھ ہیں. جتنا تم میرے ساتھ ہو اتنا میری خدائی تمہارے ساتھ ہے. اگر تم نے ایک ایک لمحہ میرے حکم پر عمل کیا تو پوری خدائی تمہارے حکم پر عمل کرے گی. اشارہ کرو سورج پلٹے گا, اشارہ کرو چاند ٹکڑے ہو. وہ پروردگار اپنی خدائی کے ساتھ آتا ہے, وہ اپنی خدائی سے جدا ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جہاں خدا وہاں خدائی, وہ جب تمہارے ساتھ ہوگا, تم نے اگر اپنے آپ کو پست کیا, اپنی سب سے بلند چیز جسے پیشانی کہا جاتا ہے اس کو خانت پر رکھو, کسی بہت اچھی مخمل کی چیز یا کسی ایسی چیز پر نہ رکھنا, کسی سونے چاندی کی چیز پر نہیں, خاک پر رکھو. اس میں بھی مصلحت ہے تمہارے ہی لیے ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں بالآخر خاک پر رکھو اپنی پیشانی کو, اور رکھ کر کیا کہو, سبحان ربی الاعلی وبحمد, مالک تیرے لیے علو ہی علو ہے, کہ تم میری بلندی کا اعلان کرو گے, سجدے سے سر نہیں اٹھاؤ گے مگر یہ کہ میں تمہیں بلند کر دوں گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اگر عزت چاہیے تو اس کے سامنے آؤ, اپنے آپ کو ذلیل کرو, عزت دے گا, بہت دے گا. اب یہ بات کا موضوع ہے جہاں تک پہنچنا ہے, لیکن بہرحال عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے, وہ جب چاہتا ہے تو عزیز کرتا ہے کسی کو, اور اس وہ اگر عزیز کر دے تو کائنات کی کوئی شے پھر اسے ذلیل نہیں کر سکتی, اور اگر وہ ذلت دینے پر آ جائے تو پھر کائنات کی کوئی شے عزیز بھی نہیں کر سکتی. خواب ہے دولت کے ذریعے سے انسان عزت لے لے, خواب ہے طاقت کے ذریعے سے انسان عزت لے لے. آپ تاریخی گواہ ہے اس چیز پر, میں زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا, اسی جگہ پر رک رہا ہوں. جناب عبد المطلب ابرہا کے دربار میں داخل ہونے والے ہیں, مکے آ چکا ہے, وہ غارت گری کر چکا ہے مکے میں. جناب عبد المطلب نے کہا چھوڑ دو مکہ, چلے جاؤ پہاڑوں میں چلے جاؤ, پیغام بھیجا کہ میں ابرہا سے ملنے والا ہوں کل. اس نے رات بھر ٹریننگ دی, خبردار جب عبد المطلب آئے تو کوئی تعظیم کے لیے احترام کے لیے نہ کھڑا ہو. ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی اس بندے خدا نہیں, اس حجت خدا نہیں, اس ولی خدا نے جیسے ہی ابرہا کے دربار میں قدم رکھا ہے, سب سے پہلے تعظیم کے لیے اٹھنے والا خود ابرہا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ ہے معجزہ پروردگار. جناب عبد المطلب نے کوئی کام اپنی عزت کے لیے نہیں کیا, لشکر لے کر کے جاتے, یہ کر کے جاتے, میں ایسے آؤں گا میں ویسے آؤں گا, کچھ بھی نہیں. کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ کام کسی اور کا ہے, یہ کام میرا نہیں ہے, مجھے جو کرنا تھا میں کر چکا ہوں اپنے پروردگار کے سامنے, کام کسی اور کا ہے. سب سے پہلے اٹھنے والا تعظیم کے لیے خود اب رہا ہے, یہ وزن جناب عبد المطلب ہے. خیر مجھے, میں عرض کر رہا تھا وہاں تک لے آؤں آپ کو, اور کچھ گفتگو ہوئی ابراہ میں اور عبد المطلب میں. جناب عبد المطلب میں کچھ گفتگو ہوئی, امین نور پیغمبر, یہ حامل نور الہی, معمولی مسئلہ نہیں ہے جناب عبد المطلب. اور گفتگو کرنے کے بعد آواز ہے, نصیحت ہے, کیا ہے, کہنے لگے کہ تمہارے لوگوں نے ہمارے کچھ اونٹ گرفتار کر لی ہیں, ان کو چھوڑ دو, اور جو شتربان ان کو بھی چھوڑ دو جو لوگ تھے ان کے ساتھ میں. ابرہا بگڑ گیا, اس نے کہا کہ تمہاری عزت میرے دل میں بہت تھی اس جملے کے پہلے تک, میں سمجھا تھا کہ تم خانے خدا کو بچانے کے لیے آئے ہو, یہ کہنے کے لیے آج جس کو تم اپنے خانے خدا سمجھتے ہو, اللہ کا گھر سمجھتے ہو, اس کو بچانے کے لیے آئے ہو گے, یہ کون سی بات ہے کہ تم اپنے اونٹ کو مجھ سے لینے کے لیے آئے. تو بہت چھوٹی سی بات ہے, تم اتنے بڑے شخص جو اس کے منہ میں آ سکتا تھا, تم یہ تم وہ تم وہ, تم نے ایسا جملہ کہا. جناب عبد المطلب اسی کا تو احساس دلانا چاہتے تھے, اور ہمیں اور آپ کو متوجہ بھی کرنا چاہتے تھے. جب وہ اپنی تقریر کر کے چپ ہو گیا تو جناب عبد المطلب نے ایک لفظ کہا, توجہ کیجئے گا, ایک لفظ کہا, سن, انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ, میں اونٹوں کا رب ہوں, میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں, میں ان کا سرپرست ہوں, یہ جو افراد تو نے پکڑے میں ان کا سرپرست ہوں, تو یہ مجھے دے دے, گھر کا کوئی بچانے والا ہے, گھر کا کوئی رب ہے, کوئی کوئی سرپرست ہے. اب اس کے بعد جملہ کا عجیب و غریب ہے, سیم نہ بہت جلد وہ بچا لے گا. یہ کیسے پتا تھا؟ سیم نہ ان قریب, سا مستقبل قریب کے لیے ہے. آپ عربی ملک میں رہتے ہیں, صوفا اور سین و واو تین ذریعے سے اتھ کیا جاتا ہے. اگر سین کے ذریعے سے مستقبل قریب, یعنی ان قریب وہ اپنے گھر کو بچا لے گا. بھائی یہ کسے کیسے معلوم تھا؟ کوئی وحی تو نہیں آ رہی ابھی؟ اے اماموں کی ذات میں علم غیب کو ڈھونڈنے والوں, گفتگو کرنے والوں, اس خاندان کا جائزہ لو جو نور پیغمبر کا حامل ہو, اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. چیب رسے کے جو خود نفس سے پیغمبر ہو. ایک صلوات پڑھے با آواز بلند پر محمد. ان قریب ان قریب وہ بچا لے گا, سیمنعہ وہ ان قریب روک لے گا. وللبیت رب سیمنعہ, کیا کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے, میں ان کی ذمہ داری میری ہے, میں ان کا پالنے والا ہوں, ان کی تدبیر میرے ہاتھوں میں ہے. یہ اونٹ اور یہ اونٹ کے جو شتربان ہے یہ مجھے دے دے, وہ کوئی اور ہے اس کا بچانے والا, تو پریشان نہ ہو. وہ بچا لیا اس نے, مجھے واقعہ نہیں پڑھنا, واقعہ آپ جانتے ہیں. اس نے بچا لیا, کیسے بچایا؟ سب سے چھوٹے جانور پرندے سے. مجھے ضرورت نہیں ہے کسی بہت بڑے لشکر کی, پوری کللہ جنود السماوات والارض, کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار عالم کا لشکر ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت کے لیے بنا دیتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے ذلت کے لیے سامنے لے آتا ہے. ایک مکھی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے. واقعی آپ کے سامنے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا, ایک مکھی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے موقع پر. کہ پروردگار نے, پروردگار کا گھر ہے, بچانے والا موجود ہے, وہ اسے بچا لے گا. تو جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنا ہے, اس کا کام وہ اپنا خود کر لے گا. بس یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے عزیزو, مجلس میں آنا ہماری ذمہ داری ہے, مجلس پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے, مجلس برپا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, مجلس میں شرکت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, سینہ زنی ہماری ذمہ داری ہے, نوحہ خانی اور سوز خانی ہماری ذمہ داری ہے, فرش عزا کا بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس چکر میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا فرش عزا ہے. اگر اس فرش عزا کو مٹنا ہوتا تو کربلا میں مٹ گیا ہوتا. ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند پر محمد اور آل. اگر یہ مٹنے والا ہوتا, اس میں مٹنے جیسی کیفیت ہوتی تو کربلا ہی ہوتا. سارے جوان تو کربلا میں مارے گئے, سارے بچانے والے تو کربلا میں شہید ہو گئے, لیکن پھر بھی باقی ہے یہ. اس کے معنی یہ کوئی اور ہے جو بچا رہا ہے, کوئی اور ہے جو بچا رہا. آپ نہیں دکھائیں گے پائیں گے غالباً, مجھے جہاں تک میں نے دیکھا ہے, میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ جناب زینب نے یہ کہا ہو کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس تذکرے کو بچاؤں. سوال ہی نہیں. پہنچانا ذمہ داری ہے, پہنچانا ذمہ داری ہے, بیان کرنا ذمہ داری ہے, بچانا ذمہ داری نہیں ہے. بچانے والا تو کوئی اور ہے, اور وہ بچا رہا ہے, بچا لے گا, بچاتا رہا, ہر زمانے بچاتا رہا, کتنی حکومتیں لگ گئیں مگر بچتا رہا. آج بھی یہ فرش عظیم بچے گا چاہے جیسے ہو. کیوں میں کہہ رہا ہوں اتنے اعتماد کے ساتھ؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے. وہ قرآن کی آیت تو غلط نہیں ہو سکتی. اس نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم فرش عظیم کو بچائیں گے. دیکھ رہے ہیں ہر چیز قرآن سے آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ فرش عزا کو بچائیں گے؟ کچھ دوسرے چشمے لگائیے, کوئی دوسری عینک لگائیے تو نظر آئے گا. اس میں تو ہر خشک و تر موجود ہے نا, لیکن بعض اوقات ان آنکھوں سے نہیں دکھتا, کوئی دوسری آنکھیں دیکھنے کے لیے ہونا چاہیے انسان کے پاس. اگر ان آنکھوں سے دیکھیے تو قرآن مجید میں بہت کچھ نہیں ہے, سامنے کی چیزیں. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو, کیسے پڑھیں؟ کتنے سجدے، کتنے رکوع، کتنے ذکر، کتنی رکعت کہاں قرآن میں ہم نہیں ہے. آپ سوچیں گے تعجب ہے کہ اچھی جی ایسا ہی ہے. کسی بھی مسئلے کے جزیات قرآن مجید میں نہیں ہے. جزیات قرآن مجید میں لکھ دیے گئے ہوتے تو اقوال میں جواہر الکلام 40 سے زیادہ جلدیں ہیں اس کی صرف مسائل فقہی پر. اگر قرآن مجید اتنے جزیات کو بیان کر رہا ہوتا تو اونٹوں پر بار کیا جاتا قرآن مجید بین الدفتین. یہ کتاب نہ ہوتی 500 صفحے کی مثلا نہیں. پھر اس کے بعد کہتا یہ ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس میں نہ ہو. اس کے معنی ہے کوئی عینک چاہیے، کوئی دیکھنے والا چاہیے، پھر کوئی دکھانے والا چاہیے. ہم قرآن پڑھ لیں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کوئی ہمیں پڑھائے. توجہ کیجیے گا، کوئی ہمیں پڑھائے. تبھی پیغمبر نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقل، میں تمہارے درمیان ایک وزنی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہہ سکتے تھے اس میں کوئی مشکل تھی کہنے میں؟ کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن نہیں کہا. میں تمہارے درمیان ایک وزنی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. رسول اللہ دو کیوں؟ ایک تو کافی ہے. قرآن خود ہی کہہ رہا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو تو بس پھر کافی ہے. کہا نہیں نہیں، میں اسی لیے تو دو چھوڑ رہا ہوں کہ تمہیں کافی نہ محسوس ہو. میں اسی لیے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. اب یہ آئے حدیث موضوع نہیں ہے، میں ناز کرتا آپ کے سامنے کہ کہاں کہاں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، لیکن بہرحال کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یہ کتاب ہے، یہ پڑھانے والے ہیں. یہ تب کافی ہوگی جب ان جیسا پڑھانے والا ہو، اور تب یہ قرآن ہر خوش کو تر کو اپنے اندر لیے ہوگا جب تم ان کے در سے آؤ گے. تو فرش اعضا قرآن مجید میں ہے. کہاں ہے؟ بالکل دن بھر کی آپ کی سنی ہوئی آیت ہے، میں صرف ایک استفادہ کر رہا ہوں اس سے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یا دوسرا ترجمہ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی ذکر بھی یہ پروردگار کا کام ہے. اگر چاہتے ہو کہ یاد باقی رہے تو خود نہیں رکھ سکتے، ادھر لے جاؤ. فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کہاں کروں گا؟ یہاں بھی کروں گا، وہاں بھی کروں گا. جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں تمہارا ذکر کروں گا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ بالآخر کا ہے. اس کے معنی یہ ہے اگر کوئی خدا کا ذکر کر رہا ہو، واقعاً ذاکر ہو، تو پھر خدا اس کا ذاکر ہے. اگر کسی نے ذکر الہی کی ذمہ داری لی تو پھر اس کے ذکر کی ذمہ داری خدا لے گا. قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے سری؟ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اگر تم نے میرے ذکر کی ذمہ داری لی تو میں تمہارے ذکر کی ذمہ داری لوں گا. ہے یا نہیں؟ قرآن میں کہا ہے. اور جب پروردگار عالم کا ذکر کوئی بندہ اس طریقے سے کر رہا ہو کہ اپنا سب کچھ لٹا دے اس کے ذکر کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کر دے اس کے ذکر کے لیے، اور اس طریقے سے ذکر کرے اور اتنا خالص ہو ذکر میں. ایک صلوات پڑھ محمد اور آل محمد. دیکھیے ہمارے لیے بعض اوقات ذکر میں خلوص یہ ہے کہ ایسے ذکر کرو کہ کوئی دیکھے نہ. خوف خدا دل میں سماتی رہے، خاموشی سے اس کا ذکر کرتے رہو۔ لوگ سمجھتے ہیں ذکر کے معنی یہ تسبیح لے کر کھٹ 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 کھٹ، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ہر وقت لب ہلتے رہے جی نہیں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ اور اب بات آ گئی، تو عرض کروں آپ کے سامنے، ایک سب سے زیادہ سید الاذکار جو ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ اگر آپ کرتے رہیں گے سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا، چونکہ اس میں لب ہلتا ہی نہیں ہے۔ کر کے دیکھیے لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح کا ایک ذکر ہے یا علی، اس میں بھی لب نہیں ہلتا۔ یا علی یا علی، انسان کہتا ہے لب نہیں ہلتا، لا الہ الا اللہ، ایسا خالص ذکر کہ اس میں لب ہلتے ہوئے نظر نہیں آتے انسان کے۔ اب یہ تو میں نے آپ یوں ہی کہا آپ کی، ورنہ اصل یہ ہے ذکر کا کہ انسان کا دل ذاکر ہو، انسان کی روح ذاکر ہو۔ بعض ہمارے ایسے علماء گزرے ہیں جن کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی ہی نہیں گئی، بعض ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کے لب ہلتے دیکھے ہی نہیں گئے۔ ہر طرح کے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، تسبیح لینا کوئی بری چیز نہیں ہے یا لب ہلتے ذکر کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن سب کچھ یہی نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تضرعا وخفیا، کبھی کبھی خاموشی میں، کبھی کبھی تنہائی میں، کبھی رات میں نیند نہیں آ رہی اٹھ کے بیٹھ گئے، ایک لا الہ الا اللہ ہستی کو بدل دیتا ہے۔ کیسے عرض کروں آپ کے سامنے، ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ ایسے کرو ذکر کہ کوئی دیکھے نہ، اکیلے میں رہو، فارغ رہو۔ سب سے بڑا ٹائم ذکر کا یہی ہے، کس وقت ذکر کریں جب ذہن سکون میں رہے، بھاگا دوڑی میں نہیں کرو، ہے یہ کہ جی۔ اسی لیے دیکھیے بعض نمازیں ایسی ہیں جس کو جماعت سے پڑھنے کے لیے کہا گیا، اب یہ بات کو روک رہا ہوں، گھر سے نکلو مسجد جاؤ وہاں جا کے پڑھو، لیکن بعض نمازیں وہ ہیں جو گھر میں پڑھنے کے لیے کہی گئیں، یعنی مسجد میں نہیں گھر میں پڑھو، اسے زیادہ بہتر ہے۔ جو مستحب نمازیں جماعت اس لیے رکھی نہیں گئی اس میں کہ سب کچھ وہیں نہیں کرو، کچھ سب کچھ ہمارے یہاں نہ کرو، کچھ اپنے یہاں بھی کرو، اس لیے ہم نے مستحب نمازوں میں جماعت نہیں رکھی کہ تم اس بہانے سے بھاگے چلے نا، کچھ اپنے یہاں بھی کرو، وہاں بھی تو میرا ذکر ہو، توجہ کیجیے، اپنے گھر میں بھی کرو۔ ایک بچہ تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، عجیب، ٹیچر نے بہت یہ کہا وہ کہا، تو اس نے کہا کہ ہمارے باپ بھی نہیں پڑھتا، ہم کیوں پڑھیں؟ ارے جبکہ کچھ چیزوں میں بچے باپ سے آگے نکل رہ جاتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ میرے باپ نہیں پڑھتے نماز۔ نتیجہ یہاں تک آیا، دیکھنا آپ کتنا سخت ہے یہ، تحقیق کی کہ ان کا باپ ہے کون آخر، اس بچے کا باپ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، عجب۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، شوخی نہیں ہے، امام کی حدیث ہے کہ جو نماز کو جان بوجھ کر کے ترک کر دے کافر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا عمدا، نہ پڑھیں گے، من ترک الصلاۃ متعمدا نہیں کہہ رہے، جو نماز کا اصلی وجود ہے وہ کہہ رہے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، کافر ظاہری نہیں، کافر باطنی۔ تو یہ کون انسان ایسا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا؟ تحقیق کرتے کرتے پہنچے، ان کا باپ کون تھا؟ کوئی مولانا صاحب تھے۔ یہ کیا ہوا، ایک امامہ بے سر، ایک لباس رسول پہنا ہوا انسان، یہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ان سے گفتگو ہوئی تو پتا چلا کہ وہ ساری نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے، بچے نے کبھی انہیں پڑھتے دیکھا ہی نہیں۔ کبھی کبھی دھوکا یہی ہوتا ہے۔ نہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں تو، بچے نے گھر میں پڑھتے دیکھا ہی نہیں، اسی لیے خدا نے کہا کچھ نمازیں گھر میں پڑھا کرو، تاکہ بچے تمہیں دیکھ کے عادی تو بنے، 7 سال کے بعد مسجد میں لے کر کے آنا، مسجد ہے پارک نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کے چلے آؤ گے، نہ خود پڑھنے، نہ پڑھے نہ پڑھنے دے، نہیں نہیں، اتنا بڑا ہو، تمیز پیدا ہو، پھر لے کر کے آؤ، بلکہ پہلے گھر میں اسے پڑھ کے دکھاؤ، پہلے گھر میں پڑھو تاکہ تاکہ وہ دیکھے کیسے پڑھی جاتی ہے نماز، نظر کہاں ہوتی ہے، دیکھا کہاں جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، اور جب اسے عادی بنا لو تو پھر مسجد میں لے کر کے آؤ تاکہ احترام باقی رہ جائے، پھر اس کو لے کر کے آؤ مسجد میں، گھر میں پڑھاؤ تاکہ وہ دیکھے، اور جب تمہیں پڑھتے دیکھے گا تو پڑھے گا۔ توجہ میرے عزیزو، جب پڑھتے دیکھے گا تو پڑھے گا، اور پھر مسجد میں لے کر کے آؤ گے تو وہ کمال کی منزل ہے۔ لہذا کچھ نمازیں گھر میں پڑھو تاکہ بچے تمہیں پڑھتے ہوئے دیکھیں، انہی میں سے ایک ہے نماز شام، کہ گھر کے اندر پڑھو، خود بھی اٹھو، ترجیح دو کہ لوگ بھی اٹھیں تمہارے ساتھ، زبردستی کر کے نہیں، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، ایسا نہ ہو کہ نماز ہی سے منحرف کر دو اپنے نماز شب کے چکر میں، نہیں نہیں، بہت ہی نرم لہجے کے ساتھ، بہت اچھے انداز میں، تاکہ تمہیں پڑھتے ہوئے دیکھیں اور پھر مسجد میں لے کر کے آؤ۔ توجہ کی آپ نے؟ لیکن اس بچے نے نہیں دیکھا پڑھتے گھر میں، تو سمجھا کہ پڑھتے ہی نہیں، بس یہی کچھ بچپنے کا دھوکہ۔ توجہ کریں، کیونکہ بچے میں اتنی تحلیل تو تھی نہیں کہ یہ سوچتا کہ نہیں یہاں نہیں پڑھتے ہیں، مطلب یہ معمم ہے، یہ امامہ لگائے ہیں، یہ ایک روحانی ہے، مولانا صاحب ہے، تو یہ نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، پھر ہم نے کیوں نہیں دیکھا، کہیں مسجد پڑھتے ہوں گے، اتنا بچہ نہیں سوچ سکتا، کیونکہ فکر اس کی بچکانی ہے۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کے لفظ کہی ہے، اب محسوس کر رہی اسے کہ فکر میں اس کے بچپنا ہے، لہذا جو دیکھے گا اتنا ہی سمجھے گا۔ کچھ ایسے ہی بچے مکے اور مدینے میں موجود تھے، کچھ ایسے ہی بچے وہاں موجود تھے، انہوں نے بچپنے سے پیغمبر کو نہ اس مدرسے میں جاتے دیکھا، نہ اس مدرسے میں جاتے دیکھا، نہ اس کے پاس بیٹھے دیکھا، نہ اس کے پاس بیٹھے دیکھا، جب پڑھتے نہیں دیکھا تو کہا جاہل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کچھ ایسے ہی بچکانی فکر رکھنے والے افراد وہاں بھی موجود تھے، انہیں دھوکہ اسی کا ہوا کہ ہم نے تو جاتے دیکھا ہی نہیں، نہ یہاں پڑھا نہ وہاں پڑھا، یہ فلاں استاد ہے وہ فلاں استاد ہے، یہ شاعری کا ہے وہ ادب کا ہے، یہ کہیں نہیں گئے، جب کہیں نہیں گئے تو پھر جاہل ہیں۔ اور آج بھی اگر کوئی تکرار کر رہا ہو تو اس کے معنی وہی بچکانی فکر ہے۔ بگڑنا نہیں چاہیے ایسے لوگوں سے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، ان سے کہنا چاہیے جو قرآن مجید نے کہا ہے، وہی دخا تبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب تم سے کوئی جاہل خطاب کرے تو اس سے کہو کہ تم اچھے رہو، کہہ کر کے آگے بڑھو، اگر جہالت میں الجھے تو خود جاہل ہو۔ بھائی جاہلوں سے الجھا نہیں جاتا، الجھا عالموں سے جاتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ تو کہ ہم الجھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کچھ نمازیں گھر میں پڑھو تاکہ بچے تمہیں دیکھیں پڑھتے ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر کی خاصیت یہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے ممکن ہے کہ ثواب کے اعتبار سے روزانہ کی واجب نمازوں سے زیادہ ثواب رکھتی ہو نماز شب، جو یہ پروردگار عالم کا خصوصی کلاس ہے، اس کو اس نے مسجد میں بلا کر کے نہیں، یہ تنہائی میں اکیلے آؤ میرے پاس۔ اب دیکھیں نا، بعض اوقات لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، سارے ایک ساتھ میں ہیں، ان سے مل لیتے ہیں لوگ، کوئی بڑے کسی بڑے آپ کے پاس ملنے کے لیے گئے، پریزیڈنٹ ہے، بہت سے لوگوں سے مل رہا ہے، اس میں سے ایک ہم بھی بیٹھے ہیں، وہ پڑھ رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، ہم بیٹھے سن رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ نہیں، ون ٹو ون، ایک اکیلی ملاقات ہے، اکیلی ملاقات ہے۔ کب؟ کہا جب سب سو رہے ہوں، تمہارے گھر والے بھی سو رہے ہوں، سب بالکل فضا خاموش ہو، ایسے وقت میں اٹھو، چپکے سے اٹھو، شور آؤ، ہنگامہ نہ کرنا، چپکے سے اٹھو، آؤ میرے سامنے کھڑے ہو اور کہو ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور پھر دیکھو میں تمہیں کیا دیتا ہوں، یہ خصوصی کلاس ہے، ذکر ایسے کرو کہ کوئی دیکھے نہیں، بعض ذکر بعض موقع ایسے ہوں خصوصی ہو، تمہارا اور میرا رابطہ ہو، بیچ میں کوئی نہ آئے، یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ لیکن یہ خدا کا ایسا ذاکر تھا کہ جو تنہائی میں نہیں گیا ذکر کرنے کے لیے، بلکہ اپنے آپ کو تنہا بنا لیا، سارے کے سارے قربان گاہ میں چلے گئے، اب اکیلا بچا، اور آپ ایسے عالم میں ذکر پروردگار، اب نہ بھائی دیکھنے والا ہے، نہ بھتیجا دیکھنے والا رہا، نہ بیٹا دیکھنے والا، کوئی نہیں، سب جا چکے، اب جو دیکھ رہے ہیں وہ تیر و تلوار و شمشیر و بھالے لیے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کا دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں، اور ایسے عالم میں اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے پیش کیا، شوخی نہیں ہے عزیزو، یہ وقت کا امام ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے، اب چونکہ ابھی مصائب سے دور ہوں زیادہ جلدی سے عرض کروں، ورنہ شب عاشور جب یا روز عاشور جب مجلس ہو تو وہاں پر نہیں بیان کیا جا سکتا، تاریخ کہتی ہے امام حسین پشت فرس سے زمین پر آئے، میں نے کہا میں اس کو تاریخ کے حصے سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن غم حسین بالآخر غم حسین ہے، آئے زمین پر اٹھ کے کھڑے ہوئے، جب تک کھڑا رہا گیا بیٹھے نہیں، یہ جب غیرت دار گھرانہ ہے، اور جب تک جب کھڑے نہ رہ سکے تب بیٹھ گئے، ابھی لیٹے نہیں، جب تک بیٹھا رہا گیا لیٹے نہیں، اور جب نہیں بیٹھ سکے تو گر گئے، کیسے گرے؟ پشت کے بل، کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ میں نے کہا کہ ان چیزوں کو روز عاشور نہیں کہہ سکتا ہوں، چونکہ مصائب کی منزل ہوتی، کیوں کہہ رہا ہوں کہ مقتل جملہ لکھا وشمر جالس علی صدرے، سینے پہ بیٹھا تھا، یعنی پشت کے بل گرے، پھر سجدہ کیسے کیا؟ اللہ، میرے عزیز تو کیا کروں، جملے مصائب ہی کے ہیں، عام طور سے بیان بھی نہیں ہو سکتے، بچوں کو پتا کیسے چلے، پھر سجدہ کیسے کیا؟ اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہیں، مشغول کیا ہو جو خود ذکر ہو، سینے پر بھاری پن محسوس کیا، آنکھیں کھولیں، کون کا؟ میں ہوں شمر بن ذیل جوشن، کا اپنی پیشانی سے کپڑا ہٹا، سر سے کپڑا ہٹا، ہٹایا، امام نے دیکھا، مسکرائے، صدق جدی رسول اللہ، میرے جد نے سچ کہا تھا، کہا کیا کہا تھا تمہارے جد نے؟ کہا تھا کہ حسین تمہارا قاتل مبروس ہوگا، یہ سننا تھا کہ بگڑ گیا، کہا اگر ایسا ہے تو میں تمہیں پشت گردن سے ذبح کروں گا، کہہ کے امام حسین کو پلٹ دیا، مقتل کے فکرے ہیں، روزے عاشور نہیں پڑھ سکتا ہوں اتنی تفصیل کے ساتھ، اب حسین ابن علی پیٹ کے بل آئے، تیر اتنے ہیں کہ زمین سے ٹک نہیں رہے، ریک کو سمیٹا، سمیٹ کے قریب کیا کہ اس منزل پر آ جائے کہ پیشانی ٹک جائے، اور آپ پیشانی کو رکھ کے آواز دی، الہی و ربی لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین، لا الہ سواک، مختلف ذکر ہیں کہ جو راویوں نے حسین ابن علی کے اس موقع کے ذکر کیے ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ کیسا ذاکر تھا حسین ابن علی، پروردگار کا یہ کیسا ذاکر تھا. سب کچھ جا چکا، زبان تو ذکر الہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. حسین نے کب تک یاد رکھا؟ جب تک سر و تن میں جدائی نہ ہوئی. نہیں، میں نے غلط کہا، حسین وہ ذاکر ہے پروردگار کا جس نے کٹے ہوئے سر سے بھی ذکر کیا. کوفے کے بازار میں کٹا ہوا سر بول رہا ہے، اپنا ذکر نہیں کر رہے. اکبر کا ماتم کر لیتے، عباس کا تذکرہ کر دیتے، اور محمد کو رو لیتے، قاسم کا نام لے لیتے، جناب زینب پر کچھ نہیں. قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے. جو ذکر پروردگار ہے اس کی تلاوت کر رہے ہیں حسین، یہ ذاکر ہیں. اب ان کا ذکر خدا کہاں کہاں کرے گا؟ کہ جہاں جہاں اس کی خدائی ہے. حسین ابن علی نے آغوش میں ذکر کیا، حسین اپنی ماں باپ کی آغوش میں ذکر کیا، حسین ابن علی نے مسجد میں ذکر کیا، حسین ابن علی نے بازاروں میں ذکر کیا، حسین ابن علی نے سفر میں ذکر کیا، حضر میں ذکر کیا، ہر جگہ ذکر کیا اللہ کا، خنجر کے نیچے ذکر کیا، سر کٹنے کے بعد ذکر کیا. اب پروردگار کہاں ذکر کرے گا؟ کہ میرے حسین جہاں جہاں میں ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ذکر حسین ہے، یہ ذکر حسین ہے، یہی فرش عزا ہے. اس کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے کہ وہ اس فرش کو باقی رکھے گا، کیونکہ یہ فرش باعث ہے ذکر حسین کا. ایک صلوات تو ہے محمد اور آل محمد.
بھائی دیگر بابا سے بلند صلوات. مومنین، کچھ ضروری اعلانات ہیں. اوقاف جعفریہ شارجہ نے کنفرم،
محرم الحرام کی پہلی شب ہے، یعنی کل محرم الحرام کا پہلا دن ہوگا. مثل سال ہائے گزشتہ، اس سال بھی ایام عزا کی مجالس آج سے جو جس کا آغاز ہوا ہے، انشاءاللہ تا آخر ماہ سفر جاری رہیں گی اسی مسجد امام حسین ام خنور شارجہ میں، جس میں ہندوستان اور پاکستان کے مشہور و معروف علماء اور ذاکرین خطاب فرمائیں گے. ہم شکر گزار ہیں حکومت شارجہ کے، شارجہ پولیس کے، اور دیگر حکومتی اداروں کے، جنہوں نے نہ صرف ہم کو اجازت دی ہے بلکہ ہماری اور اس مسجد کی حفاظت کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں. عشرہ اولیٰ سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زیغم الرضوی قبلہ محترم خطاب فرما رہے ہیں بعنوان معرفت امام. پروگرام ٹھیک 7:40 پر حدیث قصہ سے شروع ہوا کرے گا، 7:50 پر سوز خانی، 8:15 مولانا صاحب زیبر ہوں گے، 9:30 ماتمداری، 9:55 پہ زیارت، اور ٹھیک 10:00 پروگرام اختتام پذیر ہوگا. پارسل نیاز کا اہتمام ہے. ان مجالس کو نظم و ضبط کے ساتھ منعقد کرنے کے لیے امام بارگاہ علی رضا کی انتظامیہ، اوقاف جعفریہ شارجہ اور شارجہ پولیس کی جانب سے کچھ گزارشات اور کچھ احکامات ہیں جن پر ہم سب کو عمل پیرا ہونا ضروری ہے. وقت کی پابندی کا برائے مہربانی خاص خیال رکھیں، اور جتنا ہو سکے آغاز میں ہی آگے آ کے بیٹھیں تاکہ بار بار آپ کو آگے کرنے کا اناؤنسمنٹ نہ کرنا پڑے. اپنے موبائل، بٹوے، کارڈ وغیرہ کا خاص خیال رکھیں. جو ایکسٹرا کی چیزیں وہ یا تو گھر پہ چھوڑ کے آئیں، یا گاڑی کے ڈیش بورڈ یا کسی محفوظ جگہ پہ رکھ کے آئیے. مسجد اور اس کے گرد و نواح میں صفائی اور طہارت کا خاص خیال رکھیں. کچرا کوڑا دان میں ڈالیں، آپ کی سہولت کے لیے جگہ جگہ پہ کوڑا دان رکھے گئے ہیں. اگر کوئی بچہ مجلس کے دوران سو جاتا ہے تو اس کے والد یا اس کے جو نگراں ہیں ان سے گزارش ہے کہ مسجد کی طہارت کا خاص خیال رکھا جائے. اپنا موبائل یا تو سائلنٹ رکھیں یا سوئچ آف کر دیں تاکہ نہ مولانا صاحب کی خطابت میں خلل ہو، نہ آپ کے جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ان کی سماعت میں کوئی خلل آئے. کسی بھی طرح کی گھر یا ہوٹل کی پکی ہوئی نیاز کو بانٹنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. البتہ اگر آپ پانی یا جوس یا کچھ بانٹنا چاہیں تو پیچھے والے دروازے پہ آپ جا کے انتظامیہ کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. یہ حکم تمام مومنین کی صحت کے لیے نافذ کیا گیا ہے. ہر سال ہمیں مسجد کی اطراف میں رہنے والے افراد سے روڈ کی گندگی کی شکایات ملتی ہیں، اس سال لطفاً مسجد کے اطراف میں جتنے بھی روڈز ہیں ان سب کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ لائٹر اور کوئی بھی تیز دھار چیز کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے، اگر انتظامیہ کو کوئی چیز آپ کی پاکٹ سے ملے گی تو وہ انتظامیہ اس کو ضبط کر لے گی۔ سوز خانی، خطابت، ماتمداری کی عکس برداری یعنی فوٹوز اور ویڈیو بنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، امام بارگاہ کی ملٹی میڈیا ٹیم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس ان سب چیزوں کی ریکارڈنگ دستیاب ہوگی۔ جوتوں کو منظم انداز میں معین جگہ یعنی شیلفز پہ رکھیں۔ پہلے 10 دن پارکنگ والنٹیئرز سے خاص آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ تعاون فرمائیں۔ والنٹیئرز واضح فلوریسنٹ جیکٹ پہنے ہوئے ہوں گے، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کہاں گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں اور کہاں نہیں کھڑی کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اطراف جو گھر ہیں اور مسجد کی دیوار کے آگے گاڑی پارک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر والنٹیئرز آپ کو کہیں پارک کرنے سے منع کرتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ان کو پولیس سے یہ آرڈرز ملے ہیں، اور اگر اس تنبیہ کے باوجود والنٹیئرز آپ کو روکتے ہیں اور آپ پھر بھی وہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو پھر آپ کی گاڑی ٹو کر کے وہاں سے موو کر دی جائے گی۔ 5 سال سے زائد عمر کا کوئی بھی لڑکا کسی بھی پروگرام میں لیڈیز سیکشن میں نہیں جا سکتا، یہاں پر جینٹ سیکشن میں وہ آ کے بیٹھے، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے والدین سے گزارش، ان کے والد سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی پیچھے کی طرف بیٹھیں تاکہ اگر ان کو لے کے باہر نکلنا ہو تو دوسرے مومنین کو ڈسٹربنس نہیں ہو۔ مسجد کے نزدیک جو ڈراپ آف پوائنٹ ہے وہ فقط معذور اور بوڑھوں کے لیے مختص ہے، اپنے اہل و عیال کو پارکنگ لاٹ میں آنے کے لیے کہہ دیجئے، ایکسٹرا کی چابی انہیں دے دیں تاکہ انہیں گرمی میں انتظار نہیں کرنا پڑے۔ اپنا موبائل نمبر لکھ کر گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیں تاکہ اگر کوئی مشکل ہو تو انتظامیہ آپ کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتی ہے۔ کسی بھی طرح کی شاعری یا منفی نعرے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اگر اس تنبیہ کے باوجود کوئی اس میں جو ہے وہ نعرہ لگائے گا یا شاعری کرے گا منفی نعرہ تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ یہ جو جینٹس میں رائٹ سائڈ پہ جو دروازہ ہے یہ مجلس کے دوران لاک ہوگا، اور جیسی مجلس اختتام پذیر ہوگی تو وہ کھول دیا جائے گا ایگزٹ کے لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب ان احکامات پر اور گزارشات پہ عمل پیرا ہوں گے۔ ایک باواز بلند سلوات پڑھیے۔
صلوات محمد اور علی۔ خوب، وہ ذاکر جس نے اس طریقے سے پروردگار کا ذکر کیا ہو کہ جہاں تک ذہن کی رسائی نہیں ہے، پروردگار کس طریقے سے اس کا ذکر کرے گا؟ کہ میرے حسین، تیرے ذکر کی بقا کی ذمہ داری میری ہے۔ حکومتیں لگ جائیں، طاقتیں لگ جائیں، دولتیں لگ جائیں، بجٹ پاس ہو جائیں، تیرا ذکر رکنے والا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنے فرشتے ذکر حسین نے مشغول؟ نہیں، وہ تو وہاں کا ذکر تو الگ، یہاں ذمہ داری لی ہے اس نے، یہ ذکر اسی لیے باقی ہے اور ہم اس ذکر کی وجہ سے باقی ہیں، ہم اس ذکر کی وجہ سے باقی ہیں۔ ہمارا تشخص ذکر حسین ہے، ہماری بقا ذکر حسین ہے۔ ذکر حسین ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو مچھلی کے لیے پانی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اس سے باہر آئیں گے تو مر جائیں گے، یعنی ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ہم رہیں نہ رہیں کچھ برابر ہے، لیکن جب تک اس ذکر کے سمندر میں ہیں تب تک زندہ ہیں، اور سب کچھ اسی ذکر سے زندہ ہے۔ آئندہ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ بس میرے عزیزو، اس ذکر کے خصوصی دن آ پہنچے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ محرم کا چاند دکھ گیا، یہ وہ چاند ہے کہ جو نہ جانے کتنے پیغام لے کے آتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم فرزند رسول نے کربلا سے پہلے جب اس چاند کو دیکھا ہوگا تو حسین ابن علی نے کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا۔ آ گیا وہ موقع، آج چاند رات ہے، حسین ابن علی اپنی منزل سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اٹھائیس رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا، چونکہ یزید کی بیعت کا سوال کیا گیا،
ایک ذاکر خدا کسی ایسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ اچانک ولید کا قاصد آیا کہ ولید آپ کو بلا رہا ہے، اس وقت رات میں۔ سب نے اظہار خیال کیا، امام نے بھی اظہار خیال فرمایا۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی قاصد پھر آیا کہ ہم کہہ چکے ہیں تم چلو ہم آ رہے ہیں۔ مسجد سے اٹھے گھر آئے، جوانوں کو ساتھ لیا، اس وقت رات میں ولید ہمیں بلا رہا ہے، ممکن ہے کہ کوئی بد ارادہ رکھتا ہو، سمجھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں دنیا والوں کے لیے، میرا لب اسے جانے کا موقع نہیں ہے۔ ساتھیوں کو لیا، اسلحے لے لو۔ آپ کو معلوم حسین ابن علی کی سیکورٹی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جب سے امام حسن پر تیر چلا، نماز کے عالم میں امام حسن زرا پہنے ہوئے تھے، تیر لگا امام کے، نقصان نہیں ہوا۔ جب سے پیر پر خنجر لگا امام حسن کے، اس کے بعد سے حفاظت کا سارا نظام ابو الفضل العباس کے ہاتھوں میں آیا۔ یعنی جناب عباس کو، استاد نے بیان کیا کہ جناب عباس کو اس زمانے میں باب الحسین کہا جاتا تھا۔ مطلب کیا تھا اس کا؟ کہ اگر امام حسین سے ملنا ہے تو پہلے عباس سے ملو۔ حتیٰ کھانے پینے کی منزل تک ابو الفضل العباس دخیل تھے، چونکہ نظام جناب عباس کے پاس ہے۔ اگر کوئی ملنا چاہتا تھا امام سے، پہلے جناب عباس ملتے تھے، جب مطمئن ہو جاتے تھے پھر مولا تک جاتا تھا۔ دربار میں جا رہے ہیں، ذمہ داری کس کی ہے؟ ابو الفضل العباس کی۔ سارے جوانوں کو لیا ساتھ میں، لے کر کے چلے جناب عباس دربار ولید تک آئے۔ امام حسین نے آنے والوں کو روک دیا کہ یہیں ٹھہرو۔ ابو الفضل العباس نے مولا کے چہرے پر نظر ڈالی، مرضی کو پڑھ لیا، یہ تابع ہے حسین ابن علی کا۔ سب کو لے کر کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ مولا نے کہا، اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے، میں اکیلے جاؤں گا، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ ابو الفضل العباس دروازے پر کان لگائے ہوئے، اور حسین ابن علی اکیلے دربار میں آئے۔ ولید نے احترام کیا، اٹھا، پاس سے بیٹھا بٹھایا۔ خلیقہ وقت کے مرنے کی اطلاع دی۔ امام حسین نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد یزید کا بیعت نامہ سامنے رکھا۔ امام نے کہا کہ ولید، مجھے نہیں لگتا کہ تو اس بات پر راضی ہوگا کہ میں رات کی تاریکی میں اکیلے تیری بیعت کروں، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ دن کی روشنی میں کل
تو بھی آ, میں بھی آؤں گا لوگوں کے سامنے, پھر دیکھتے ہیں ایونا حق و بالخلافہ, کے خلافات کا مستحق کون ہے. ولید نے کہا ٹھیک ہے جائیے کل سب کو لے کر کے صبح آ جائیے گا. امام حسین اٹھنا چاہتے تھے کہ مروان نے کہا ولید اگر آج حسین چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے, یا تو بیعت لے لے یا ابھی سر قلم کر لے. اللہ اللہ, تاریخ کا جو فقرا ہے, بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے اور آواز دی یبن الزرقان, اے نیلگو چشم والی کے بیٹے, انت تقتلونی ام ہو, تو مجھے قتل کرے گا یا یہ. بس جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی ابوالفضل العباس فوراً دربار میں داخل ہوئے اور پیچھے پیچھے سارے جوانان بنی ہاشم تلواروں کے قبضے پر ہاتھ. ابوالفضل العباس کی حالت یہ ہے کہ قبضے شمشیر پر ہاتھ ہے, مولا کے چہرے پر نظر ہے. امام نے اشارہ کیا, حلقہ بنا کر کے سارے بنی ہاشم دربار ولید سے لے کے حسین ابن علی کو چلے گئے. ایک دن وہ تھا کہ جب حسین ابن علی نے کسی کو بلایا نہیں تھا, لیکن ایک دن وہ آیا کہ آواز دے رہا ہے اینا اینا مسلم ابن عقیل, اینا اینا حانی ابن عروہ, اینا اینا حبیب ابن مظاہر. آج کوئی نہیں ہے جو مولا کے جوان. پکارنے کا لہجہ بدل گیا, آواز دی یا فرسان الحجا ویا بکالا صفا مالی ہونا دی کم فلا تجیبونی, اے میرے شہ سوارو, اے میرے بہادرو, تمہیں کیا ہو گیا, میں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے. عجب نہیں جو لاشے تڑپنے لگے, مولا موت نے مجبور کر دیا. لے کر کے آئے, یہ تقریباً 26 کی رات کا تذکرہ ہے, 27 کا دن آیا. پورا دن حسین ابن علی نے سفر کی تیاری میں گزارا. شام کے وقت ولید نے پھر بلایا. امام حسین نے قاصد سے کہا کہ جا کے ولید سے کہہ دو بھی اور مہلت دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. چونکہ ولید جب امام حسین چلے گئے تو مروان نے کہا میں تو نے میری بات نہیں مانی, اب حسین ہاتھ نہیں آیا کہ خاموش, تو مجھے ایسی چیز کے لیے کہہ رہا تھا جس سے میری دنیا اور آخرت دونوں جا رہی ہے. کہ مجھے یقین ہے اگر کوئی حسین کے خون میں ہاتھ رنگے گا تو کل اس کے ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا. یہ ولید نے کہا ہے. دوسرے دن رات کے وقت حسین ابن علی نے سفر کا ارادہ کیا, یعنی 27 کی رات, 28 شب حسین ابن علی نے سفر کا ارادہ کیا. سب سفر میں جانے والوں کے نام معین ہو گئے کہ کون کون حسین ابن علی کے ساتھ جائیں گے. سب کو لے کر کے چلے. محمد حنفیہ اپنے بھائی کے مدینے میں چھوڑا. حسین ابن علی کی بہن نے یہ اعلان سنا, بھیا آپ سفر کر رہے ہیں؟ کہاں بہن, میں نہیں چاہتا کہ نانا کے مدینے میں خوریزی ہو جائے, میں بیعت نہیں کر سکتا, مدینے میں جنگ بھی نہیں چاہتا, مدینے سے باہر جانا چاہتا ہوں. کہ بھیا میں بھی چلوں گی. بھیا آپ تو جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. زینب تمہارے شوہر عبداللہ ہیں, مزاج شناس بہن ہے بھائی کی, آئی. جناب عبداللہ مریض ہیں, تاریخ میں لکھا کہ نہایت مرض کے عالم میں ہیں.
چلنا پھرنا محال ہے عبداللہ سے، آ کر کے سرحانے بیٹھ گئیں، قطرات عشق عبداللہ کے رخسار پہ گرے، آنکھ کھولی شہزادی خیریت، کہا عبداللہ آپ نے سنا ہے کہ بھیا جا رہے ہیں؟ کہاں میں مجبور ہوں، کیا کروں، میں خود ساتھ چلتا لیکن حالت ایسی ہے. کہا عبداللہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی. کہا وہ تو آپ کے بابا نے عقد میں شرط کی تھی کہ جب حسین سفر کریں اور زینب جانا چاہیں تو روکو گے نہیں، جائیے جائیے خوشی سے جاؤ، زینب جاؤ خوشی سے جاؤ، میرے دونوں بیٹوں کو لیتی جاؤ. اگر کوئی جنگ ہو جائے، توجہ کیجیے گا جناب عبداللہ کے جملوں پر، اگر کوئی جنگ ہو جائے تو اولاد حسین سے پہلے میرے بچوں کو بھیج دینا. آئیں بس رولیا آپ، چاند رات تھی، آئیں سب تیار ہیں، محملیں بٹھائی گئی ہیں، ایک جگہ پر حسین ابن علی کرسی پر بیٹھے ہیں، چاروں طرف بنی ہاشم حلقہ کیے کھڑے ہیں. اس میں اچانک امام حسین نے کہا بنی ہاشم اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو. رابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک ایک جوان آگے بڑھتا رہا، بیت الشرف سے کوئی بی بی نکلتی تھی، کوئی جوان جاتا تھا جا کر کے سوار کرتا تھا، ایک ایک جوان اپنے ایک ایک محرم کو سوار کرتا رہا، کوئی کسی کی بہن ہے، کوئی کسی کی ماں ہے. کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک بلند کا بی بی گھر سے باہر نکلی، سارے بنی ہاشم آگے بڑھے، حسین ابن علی احترام میں اٹھ گئے اور ایک آواز آئی اہل یثرب ہٹ نظر پیچھے ہٹو. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا ہو نہ ہو شہزادی زینب سوار ہونا چاہتی ہے. پملی سے ہی بات تمام ہو جائے گی عزیزو، آگے نہ بڑھ سکوں گا. ہو نہ ہو شہزادی زینب سوار ہونا چاہتی ہے. وہ کہیں یہ کون ہے جو آواز دے رہا ہے؟ کہ یہ علی کا بیٹا ابو الفضل العباس ہے. راوی مدینے کا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے. اس نے کہا میں نے سوچا ہے چل کے دیکھو ملک حجاز سفر کیسے کرتا ہے، وہ نقل کر رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو الفضل العباس ہے جو آواز دے رہا ہے کہ ہٹ جاؤ. مدینے والے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، عباس آگے بڑھے، گھٹنے کو توڑا، زینب نے پیر رکھا، اکبر نے سہارا دیا. زینب سوار ہوگی، سارے بنی ہاشم سوار ہو گئے، حسین ابن علی قافلہ چلا گیا، مدینہ سونا ہو گیا. ایک دن یہ تھا جب زینب ایسے سوار ہوئی، بس آخری فکرہ ہے، ایک دن یہ تھا جب زینب ایسے سوار ہوئی، اور ایک دن وہ آیا کہ جب خالی اونٹ لائے جا رہے ہیں بیویوں کو سوار کرنے کے لیے. شہزادی کو پتا ہے آج قاسم نہیں ہے، آج اکبر نہیں ہے، آج دوسرے افراد نہیں ہیں، علی کی بیٹی خود آگے بڑھی، خود آگے بڑھی، گھٹنے کو توڑا، بھابی ام فرمہ سوار ہو جاؤ. جلال زینبی کا عالم یہ ہے کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا، سب کو سوار کیا، فضا کانپ رہی ہے، فضا کو بھی سوار کر دیا. جب سب سوار ہو گئے نہیں معلوم زینب نے کیا کیا، ترائی کی طرف دیکھا، اے بھیا اے بھیا سب کی نیابت کر لی، سب کو سوار کر دیا. اے میرے بھائی، اے عباس، میں کیسے سوار ہوں؟ بیمار نے ہتھکڑیا سنبھالی، گھٹنے کو ٹیکا، اے پھوپھی اما
حسین یا حسین یا حسین
نکلا ہے محرم کا تو تنہا سغرا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سغرا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سغرا تیرے چڑھنے سے اجڑ جائے گا گھر زارا کا تیرے چڑھنے سے اجڑ جائے گا گھر زارا کا آج چھپ جا نکلا ہے محرم کا تنہا سغرا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا سغرا چاند نکلا ہے محرم کا تو 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 تنہا سغرا گھر سہارا کا تیرے چڑھنے سے اجڑ جائے گا گھر سہارا کا آج چھپ جا تجھے کہتی ہے یہ دکھیا سپرا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا سغرا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا سغرا چاند نکلا ہے محرم کا تو 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 تنہا سغرا جب نکلتا ہے محرم تو سب روتے ہیں جب نکلتا ہے محرم تو سب روتے ہیں ایک بیمار نظر آتی ہے تو دیا سغرا چاند نکلا محرم کا تو تنہا سغرا چاند نکلا ہے 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 محرم کا تو تنہا سغرا جب نکلتا ہے محرم میں تو سب روتے ہیں جب نکلتا ہے محرم میں تو سب روتے ہیں ایک بیمار نظر آتی ہے دکھیا سغرا چاند نکلا تنہا سغرا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا سغرا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سغرا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سغرا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سغرا اب نہ ہوگا کبھی آباد مدینہ پھر سے اب نہ ہوگا کبھی آباد مدینہ پھر سے تیرے اکبر نکلا ہے محرم سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا دیکھ کر روتی ہے بیمار دیکھ کر نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا اب نہ ہوگا کبھی آباد مدینہ نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا چاند 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 نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا پیر چڑھنے سے اجڑ جائے گا گھر زارا کا پیر چڑھنے سے اجڑ جائے گا گھر چھپ جا تجھے کہتی ہے یہ دکھیا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا تیرے چڑھنے سے اجڑ جائے گا گھر زارا کا تیرے چڑھنے سے اجڑ جائے گا گھر زارا چھپ جا تجھے کہتی ہے یہ دکھیا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا دیکھ کر رو دیکھ کر روتی ہے بیمار سرے را سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا مدینہ پھر سے اب نہ ہوگا کبھی آباد مدینہ پھر سے تیرے اکبر نے بسائی ہے کربلا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا سگلا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا صغرا چاند نکلا اے محرم کا تنہا صغرا تیرے چڑھنے سے اجڑ جائے گا گھر زہرا کا تیرے چڑھنے سے اجڑ جائے گا گھر زہرا کا آج چھپ جا نکلا ہے محرم کا تنہا صغرا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا صغرا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا صغرا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا صغرا دیکھ کر رو دیکھ کر روتی ہے بیمار سر صغرا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا صغرا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا صغرا اب نہ ہوگا کبھی آباد مدینہ مدینہ دل سے تیرے اکبر نے بسا لی ہے کربلا صغرا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا صغرا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا صغرا چاند نکلا ہے محرم کا تنہا صغرا دیکھ کر روتی ہے بیمار دیکھ کر روتی ہے بیمار سریرا صغرا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا صغرا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا صغرا چاند نکلا ہے محرم کا تو تنہا صغرا تیرے چڑھنے سے اجڑ جائے گا گھر زہرا کا تیرے چڑھنے سے اجڑ جائے گا گھر زہرا کا آج چھپ جا
اپنے مرحومی اور تمام مرحوم مومنین مومنات بالخصوص ان کے لیے جن کے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے سورۃ بارکۃ الفاتحہ وضو خانے سے ایک گھڑی ملی ہے اگر کسی